جی علم کا تیسرا ماخذ جی عمل صحابہ اجماع امت.
علم کا تیسرا ماخذ عمل صحابہ اجماع امت. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور بعد کی پوری امت کے معلم اول ہیں. بعد والوں کو جو کچھ بھی ملا انہی کے دم قدم سے ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں اور آپ کے صحابہ افضل الاصحاب ہیں. اگر انسانی تاریخ میں انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام سے افضل کوئی اور مخلوق ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فیضان صحبت سے مشرف ہونے کے لیے اسی کا انتخاب فرماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت اور ختم نبوت کے منصب کے لیے میرا انتخاب خود فرمایا، اسی طرح میرے لیے ساتھیوں کا انتخاب بھی خود کیا اور انہیں میرے اعوان و انصار بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام مخلوق سے افضل اور برتر ہیں، اسی لیے ان کے تربیت یافتہ افراد و قدسیہ بھی تمام دیگر مخلوق سے افضل ہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ اس سے زیادہ پاک باز گروہ کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی.
اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام جیسی پاکیزہ جماعت کی کوئی دوسری مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. اس لیے کہ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو شاگرد بھی ویسے عطا فرمایا. جی
صحابی کی تعریف، وہ انسان جس نے ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جمال دیکھا ہو یا پس پردہ آپ کی آواز سنی ہو اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اگر یہ تین شرائط پوری ہوتی ہوں تو اس شخص کو صحابیت کا درجہ حاصل ہوگا. زیارت کا وقت اگرچہ بہت کم ہو، علماء نے لکھا ہے کہ لو کانا قائمن، اگرچہ کھڑے کھڑے ہی دیکھا ہو.
جی صحابی اور صاحب
عربی زبان کے الفاظ ہیں. ان کا معنی ہے یار، دوست، ساتھی، رفیق، شریک کار. صحابی کی جمع صحابہ، یعنی بہت سے دوست، بہت سے یار.
تو جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم نبی علیہ السلام کے یار کہہ رہے ہوتے ہیں. جی
توحید کا تعلق فطرت سے.
یہ ایک عجیب بات ہے کہ توحید کا تعلق فطرتی انسان کی فطرت کے ساتھ ہے. ہر انسان فطرتی طور پر توحید کا قائل ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ولدی یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر آگے ماحول ہوتا ہے وہ اس کو کیا بنا دے. جی
ہر شخص فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر توحید کا قائل ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت خداوندی وہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. حدیث پاک میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. اس سے معلوم ہوا کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرتاً موحد ہوتا ہے، البتہ ماحول اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتا ہے. یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر انسان مشکل اور مصیبت میں گھبرا کر پکارتا اسی خدا کو ہے جس کا کوئی شریک نہیں. قرآن مجید میں ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان مشرکوں کو کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے بادلوں کی طرح تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں. رسالت کا تعلق محبت سے.
رسالت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. جی
انسان جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رسالت کا اقرار کرتا ہے. اسی وجہ سے کئی پڑھے لکھے ہندو، سکھ، عیسائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہیں. بعض نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام کے ذریعے ہدیہ عقیدت پیش بھی کیا. بعض مشرکین مکہ نے بھی اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام کے ذریعے ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. بعض مشرکین مکہ بھی اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ پر سمجھتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس بات کا اظہار کر دینے سے ہماری سرداری چلی جائے گی. قرآن مجید نے ان الفاظ میں صورتحال کو کھول دیا اور فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. شان صحابہ کا تعلق عقل سلیم سے.
جی تو توحید کا تعلق فطرت سے، رسالت کا تعلق انسان کے جذبہ محبت سے، اور صحابہ شان صحابہ کا تعلق عقل سلیم کے ساتھ ہے. کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ہمیشہ صحابہ کا مدعا ہوگا, اور آپ اسی کو دیکھیں گے کہ جو صحابہ کے بارے میں کیچڑ اچھالے گا یا ان پر برے الفاظ کہے گا کہ جو عقل کا دشمن ہوگا. بھنگی قسم کے لوگ, چرسی قسم کے لوگ, ملنگ قسم کے لوگ, جن کا عقل سے واسطہ نہیں ہوگا, آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہی ان کے بارے میں تان کرنے والے ہوں. جی,
شان صحابہ کا تعلق عقل سلیم سے. عقل سلیم بہت بڑی نعمت خداوندی ہے. عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت کی جائے, حتیٰ کہ نعلین مبارک سے بھی محبت رکھی جائے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قدو کو ناپسند کہنے والے سے کہا تھا, جدید الایمان و الا لاقتلنک, تم اپنے ایمان کی تجدید کرو ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے یاروں سے محبت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے بغض رکھے. کوئی بھی عقل کا دشمن صحابہ کا دوست نہیں ہو سکتا. عموماً بے عقل آدمی ملنگ بھنگی ہی صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے. اگر دل میں صحابہ سے بغض ہو تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا بیکار ہے. جو ایمان کی حالت میں روضہ اقدس کی جالی دیکھ آئے اسے ہم جنتی سمجھیں, تو پھر جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
جی ہاں, جو حج اور عمرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی دیکھ آئے تو اسے تو ہم سمجھیں جی کہ یہ اب مغفرت کے ساتھ لوٹا اور جنتی بن گیا, اور جس نے خود نبی علیہ السلام کا دیدار کیا اور آپ کی محبت میں زندگی گزاری. اللہ اکبر.
ابھی سے سوچ سمجھ لو, وگر نہ حشر کے دن میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو.
جی, نسبت کی وجہ سے عظمت.
انبیاء اکرام کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. مثلا محمد رسول اللہ,
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے, تو ان کو نسبت کس سے ہوئی؟ اللہ سے ہوئی. آگے موسیٰ
کلیم اللہ,
اللہ کے کلیم, اللہ سے نسبت ہو گئی.
عیسیٰ روح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اور اس نسبت کی وجہ سے ان کی عظمت ہوتی ہے. صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ملی, فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بس صحابہ کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رسولی, میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر شرف بخشا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو اصحابی, میرے صحابہ کہہ کر عزت بخشی.
اب دیکھیں نا, نسبتیں ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ نے رسولی کہا میرے رسول, اور نبی علیہ السلام نے اصحابی کہا میرے صحابہ. تو نبی علیہ السلام کی نسبت اللہ سے جڑی اور صحابہ کی نسبت نبی علیہ السلام سے جڑی. جی,
اس نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معزز و مکرم بنا دیا. نتیجہ نکلا کہ صحابہ کی عظمت عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت کی وجہ سے.
یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو دلوں میں لکھنے اور بٹھانے کے قابل ہے, کہ صحابہ کو جو عظمت ملی ہے نا, وہ ان کے نمازوں کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے, قیام اللیل کی وجہ سے, اور چیزوں کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ ان کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے. عمل بعد کی بات ہے. تو صحابہ کی نسبت صحابی ہونے کی وجہ سے بنی. تو جو عزت نسبت کی وجہ سے ملے تو وہ تو پھر ہمیشہ بلند ہوتی ہے. نسبت سے تو کوئی چیز بڑی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, ایک بھٹے میں دو اینٹیں بنی, ایک جیسی شکل ہے, ایک جیسی قیمت ہے, ایک ہی بندے کے ہاتھوں سے بنی, لیکن دونوں جب ایک آدمی کے پاس آئیں تو اس نے ایک کو مسجد کے صحن میں لگا دیا اور دوسرے کو مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیا. اب جو بیت الخلاء میں لگی وہاں ہم ننگے پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے, جو مسجد کے صحن میں لگی وہاں ہم اپنے ماتھے ٹیکتے پھرتے. یہ فرق کیوں ہوا؟ نسبت کی وجہ سے. ایک کی بیت اللہ سے نسبت ہو گئی, ایک کی بیت الخلاء سے نسبت ہو گئی. تو نسبت انسان کو شرف بخشتی ہے. صحابہ کو یہ جو عظمت ملی کس وجہ سے ملی؟ نسبت کی وجہ سے. لہذا
بس کوئی بھی آدمی کسی نبی یا صحابی کو عمل کے ترازو میں نہیں تول سکتا، ان کی مثال اس سے بلند ہے،
ان کی شان اس سے بلند ہے۔ جب نسبت کی وجہ سے عزت مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ترازو، عمل کے ترازو میں نہیں تول سکتے کہ جی ان کا عمل یہ ایسا تھا اور وہ ایسا تھا، وہ عمل کے ترازو سے بلند ہو گئے اس لیے کہ نسبت نے ان کو عزت عطا فرما دی۔
ایک بنیادی اصول، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی نبی کی عظمت ان کے مقام نبوت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا کوئی غیر نبی یعنی امتی ظاہر عمل میں ان سے کتنا آگے کیوں نہ نکل جائے مگر درجہ پھر بھی نبی ہی کا زیادہ ہوگا۔
مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی 63 سال، تو آپ نے 63 سال میں سے 23 سال نماز پڑھی، باقی تو نبوت سے پہلے کا وقت تھا۔ اب ایک امتی کی عمر ہے وہ 100 سال، تو اس کے تو نام اعمال میں 100 سال کی نمازیں لکھی ہوں گی نا، مگر یہ 100 سال کی نمازیں محبوب کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، عمل کو نہیں دیکھیں گے کہ جی ادھر 23 سال کی نمازیں ادھر 100 سال کی، عمل کو تول ہی نہیں سکتے۔ نبوت کی شان اس سے بلند ہے کہ عملوں کے ترازو میں بندہ ان کو تولتا پھرے، اگرچہ ظاہر میں کسی کا عمل زیادہ نظر آتا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جی،
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا خاوند مسلسل روزے رکھتا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند سے پوچھا، ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات اس طرح ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں دیکھتے کہ کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر مقدار کو دیکھا جائے تو صحابی کا عمل زیادہ نظر آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس اصول یہ نکلا کہ نبی اور غیر نبی کے عمل کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی طرح صحابہ کی عظمت ان کی صحابیت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا صحابی اور غیر صحابی کے عمل کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ صحابی ہر حال میں غیر صحابی سے افضل ہوگا۔ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدا احدهم ولا نصیب۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کے ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا،
ان کے جو کے برابر، مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جی آگے پڑھتے جائیے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب میں عظیم تاثیر ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے باوجود چونکہ حضرت خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا شرف حاصل نہ کر سکے، اس لیے کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے۔ کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا تھا، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کئی درجہ بہتر ہے۔
وہ غبار بھی بہتر ہے، تم تو ان کو کمپیئر کر رہے ہو، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔